لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، گزشتہ ہفتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دونوں کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں آ کر وقت کی کمی کے پیش نظر اس درس کو ختم کر دیا گیا تھا. گزشتہ ہفتے ایک درس کی مخصوص نشست میں اس درس کو مکمل کر لیا گیا ہے جو کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تفسیر سے متعلق تھا اور جو ناقص اور ادھورا رہ گیا تھا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دونوں کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے، اور آج ہم اپنے درس کا آغاز سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں جو کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے. الفاتحہ. اس سے پہلے ہم نے یہ بات سمجھی کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب مقدس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذاتی مبارک نام سے ہوا، اور وہ نام تعوذ میں بھی موجود تھا اور بسملہ میں بھی موجود تھا، جو کہ لفظ ہے لفظ جلالہ یعنی اللہ. اور جو حقیقی آغاز ہے کتاب اللہ کا وہ سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. سورہ یہ عربی زبان میں بلندی کو اور کسی اونچی یا بلند منزل کو سورہ کہتے ہیں. پرانے وقتوں میں شہروں کی حفاظت کے لیے شہروں کے ارد گرد جو بڑی موٹی اور اونچی دیواریں بنائی جاتی تھیں ان کو بھی سورہ کہا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ سور المدینۃ حائقہا، شہر کی جو سورہ ہے یا سورت ہے وہ فصیل یا وہ اونچی دیوار ہے جو اس شہر کی حفاظت کرتی ہے کسی بھی حملے کے پیش نظر. اور بعض لغت کے علماء نے یہ بتایا ہے کہ سورہ یہ ہے بمعنی العلو والارتفاع، بلندی اور اونچائی جس کا پہلے ذکر ہوا. سورت کے جو لغوی چند مفہوم علماء نے بیان کیے ہیں ان کو سامنے رکھ کے جو نتیجہ نکالا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے پہ شہر کے ارد گرد جس بڑی دیوار نے شہر کی حفاظت کی ہوئی ہوتی ہے، اسی طریقے پہ قرآن پاک کے بعض مخصوص حصوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے قرآن پاک کے بعض حصوں کو مخصوص شکل میں بنایا اور اس کا نام رکھا سورہ. اور جس طریقے پہ ہر مذہبی کتاب جو کہ آسمان سے نازل ہوئی تو اس ہر مذہبی کتاب میں مختلف عنوانوں اور موضوعوں کو انہوں نے مختلف ابواب پہ اور مختلف فصلوں پہ تقسیم کیا تھا، فصل نمبر ایک اور فصل نمبر دو، فصل نمبر تین، باب نمبر ایک، باب نمبر دو، باب نمبر تین. اسی طریقے پہ قرآن پاک میں بھی مختلف مفہوموں کو اور مختلف مسائل اور مختلف چیزوں کو صورتوں کی شکل میں تقسیم کیا گیا، اور جس طریقے پہ باب وہ ایک عنوان ہوتا ہے اونچائی کا اور مدخل کا، اسی طریقے پہ سورہ یہ بھی عنوان ہوا اونچائی اور اس مدخل کا جس کے ذریعے سورت جس کے ذریعے اس مخصوص حصے میں آدمی داخل ہوتا ہے جس قرآن کے مخصوص حصے کو وہ سمجھنا چاہتا ہے. اور قرآن پاک کے اندر جو ترتیب ہمیں نظر آتی ہے جس طریقے پہ کہ فضائل قرآن میں اور اس سے پہلے سورہ قیامہ اور سورہ علق اور سورہ مزمل اور بعض دوسری سورتوں کے دروس میں قرآن سے متعلق جو مسائل آپ کو بتائے گئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن پاک کی ایک ترتیب تو نزولی ہے اور ایک ترتیب ہے اس کی دائمی ترتیب. وہ جو نزولی ترتیب ہے اس کو وقتی ترتیب بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن جو دائمی ترتیب ہے یہ وہ ترتیب ہے جس ترتیب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو سکھایا, جس طرح عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابی سے کہ فلاں آیت جو ہے اس کو فلاں سورت کے حصے میں لگا دو اور فلاں سورت کا حصہ اس کو بنا دو. تو اس حدیث سے استدلال یہ کیا ہے علماء نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سورتوں کی تقسیم اور آیات کو کہاں کہاں رکھنا ہے اور کس کس صورت میں رکھنا ہے یہ تمام چیزیں بتا دی تھی. تو جو دائمی ترتیب ہے قرآن پاک کی وہ ترتیب نزولی سے مختلف ہے. جو دائمی ترتیب ہے قرآن پاک کی اس دائمی ترتیب میں سب سے پہلے جس سورت کو رکھا گیا ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. اور یہ سورہ فاتحہ یہ حقیقت میں ایک دعا ہے جو کہ اللہ تعالی بندوں کو سکھا رہا ہے. اور اس سورہ فاتحہ کے اندر جو علم اور حکمت کے جو خزانے ہیں اس کی تفصیل ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ آخر کوئی نہ کوئی وجہ ایسی ضرور تھی جس کی بنا پہ اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اس سورت کو قرآن پاک کے سب سے شروع اور آغاز میں رکھا. اور جس کتاب کا آغاز جس مخصوص جملے سے ہوتا ہے کوئی بھی کتاب ہو تو وہ جملہ یا وہ باب یا وہ عنوان یا وہ فصل بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے, اس لیے اس کو سب سے شروع میں رکھا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری کا آغاز جس حدیث سے کیا وہ ہے انما الاعمال بالنیات. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دین جتنا بھی ہے وہ دو حصوں میں اس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں, ایک عقیدہ اور ایک عمل, اور دونوں کا دار و مدار جس چیز پہ ہے وہ اخلاص ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کے پورے دین کی درستگی کے لیے یہ چاہا کہ ایسے حدیث کو میں اپنی کتاب کے شروع میں لاؤں جس حدیث کا اثر پورے دین پہ ہو, اور کوئی بھی عمل کسی انسان کا اس حدیث سے اور اس حدیث کی اہمیت سے خالی نہ ہو. اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے شروع میں انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا اور اسے نقل کیا. یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس سورہ فاتحہ کا آغاز جب ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو جملہ اس سورت میں نظر آتا ہے وہ ہے کلمہ حمد جس پہ الف لام داخل ہوا. یہ الف لام کون سا ہے اس کو ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے, اور یہ جو کلمہ ہے الحمد اس کے بارے میں آگے چل کے ہم تفصیل پڑھیں گے. حمد مطلق ایک اس تعریف کو کہتے ہیں جس کو دوسرے اچھے الفاظ میں آپ ثناء جمیل بھی کہہ سکتے ہیں, اچھی ثنا اچھی تعریف. اور عربی زبان میں کسی چیز کی اچھائی کے لیے یا کسی شخص کی نیکی یا احسان کے بدلے میں کچھ کہنے کے لیے جو الفاظ مختلف ناموں سے استعمال ہوتے ہیں ان میں ایک تو کلمہ شکر ہے, کسی کا شکریہ ادا کر دیا جائے اس کی نیکی کے بدلے میں, اور ایک ہے کلمہ ثنا یہ بھی تعریف کے لیے آتا ہے, اور ایک ہے کلمہ مدح کسی کی مدح خوانی کرنا, اور ایک ہے کلمہ حمد. تو اہل زبان نے یہ دیکھا کہ وہ لفظ ہمیں اللہ تعالی کے لیے استعمال کرنا چاہیے, بلکہ اس کے بجائے یوں اگر کہا جائے تو وہ صحیح ہوگا کہ اللہ تعالی نے خود اس بات کو پسند کیا کہ میں بندوں کو اپنی تعریف کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ اور اسلوب سکھاؤں تو اس طریقے پہ سکھاؤں اور اس جملے کو بنیاد بناؤں جس میں تمام کی تمام جملوں تمام کے تمام جملوں کی اچھائیاں جو تعریف سے متعلق ہوں، شکریہ سے متعلق ہوں، ثنا و مدح سے متعلق ہوں، وہ سب کی سب جمع ہو جائے. تو اگر حمد کے بجائے شکر کہا جاتا تو اس سے حمد اور مدح اور ثنا یہ خارج ہو جاتی، اور اگر مدح کہا جاتا تو ثنا اور شکر اور حمد اس سے نکل جاتے، اور اگر ثنا کہا جاتا تو مدح اور حمد اور ثنا اس میں داخل نہ ہوتے. تلاش کیا گیا کہ وہ جملہ استعمال کیا جائے جس کے اندر مدح بھی ہو اور جس کے اندر ثنا بھی ہو اور جس کے اندر شکر بھی ہو. تو فرمایا کہ اس کے لیے عربی زبان میں حمد کے کلمے کے سوا دوسرا اور کلمہ موجود نہیں تھا. وہ کلمہ جس کے اندر شکر بھی آ جائے، مدح خوانی بھی آ جائے، ثنا خوانی بھی آ جائے، اور وہ تعریف کی جائے کہ تعریف کی جتنی قسمیں ہیں اور جس قسم کی تعریف بھی ممکن ہے وہ ساری کی ساری اگر کسی جملے میں پروئی، کسی کلمے اور لفظ میں پروئی جا سکتی ہے تو فرمایا کہ وہ حمد کے علاوہ دوسرا اور کوئی لفظ نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کا آغاز اس دعا سے کیا جو دعا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ تم میری تعریف اس طریقے پہ کیا کرو، اور اس کے جملے میں، اس کے شروع میں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ تھا الحمدللہ رب العالمین. تو حمد اس کے اندر سب کچھ شامل ہو گیا جو کسی بھی اچھائی یا نیکی یا احسان کے بدلے میں یا بغیر کسی نیکی یا احسان یا نیکی کے بدلے کے، یوں ہی بلا کسی بدلے کے انسان اگر کسی کی تعریف کرنا چاہے اور وہ انتہا یعنی آخری تعریف ہو، اس کے لیے حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. شکر اور مدح اور ثنا یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہو سکتی ہے اور مخلوق کی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. یعنی اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو اس کا آپ شکریہ ادا کیجئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے احسان کا پورا بدلہ تم چکانا چاہتے ہو تو فرمایا اس کے لیے اگر تم نے اس سے یہ کہہ دیا کہ جزاک اللہ خیرا تو تم نے اس کے احسان کا پورا بدلہ چکا دیا. تو مخلوق کے لیے شکر استعمال ہو سکتا ہے اور شکر اور شکریہ ادا کرنا جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ بھی جائز بلکہ واجب ہے. اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کو دیا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے داؤد کے گھر والوں اللہ کا شکر ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور، اور ارشاد فرمایا کہ میرے وہ بندے کے جو شکر گزاری کرتے ہیں بہت کم ہیں. اور یہاں پہ لفظ ہے اعملوا، اور یہ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اشکرو شکر ادا کرو، بلکہ فرمایا اعملوا عمل کرو. تو قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شکر صرف زبان سے ادا نہیں ہوتا بلکہ شکر اس عمل کا نام ہے جس عمل کے ذریعے انسان اپنے رب کو راضی کرتا ہے. تو شکر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور یہ کلمہ شکر مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اسی طریقے پہ کلمہ مدح ہے، مدح خوانی کرنا، جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہاری مدح خوانی کرے، چاپلوسی کرے، تو مٹی کی ایک مٹھی بھر کے اس کے منہ میں ڈال دو. اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو مدح خوانی کرتا ہے اس کے منہ پہ ایک مٹھی بھر مٹی کی ڈال دو. تو مدح خوانی مبالغے سے اگر خالی ہو اور جس شخص کی مدح ہو رہی ہے واقعی وہ اس کا مستحق ہے تو یہ جائز ہے. تو مدح خوانی اللہ کی بھی جائز ہے اور مجازن یہ مخلوق کے لیے بھی اس کا استعمال جائز ہے. تیسری چیز ثنا، ثنا اللہ تعالیٰ کی بھی ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کو ثنا کہا جاتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ کی بھی ہو سکتی ہے اور کسی مخلوق کی ثنا بھی انسان کر سکتا ہے. لیکن جس طریقے پہ اور آپ اس اتفاق کو دیکھ کے یقیناً ایک عجیب لطف محسوس کریں گے کہ قرآن پاک
کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے جن جن الفاظ کو لا رہا ہے ان میں اکثر وہ الفاظ ہیں، بلکہ ہم نے اب تک جتنے الفاظ پڑھے ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، مخلوق میں سے کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. آپ نے جب کتاب اللہ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ آپ نے پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام آیا اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کا ذکر آیا، وہ بھی توحید خالص تھی. اور اس کے بعد جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت آپ نے کی تو بسم اللہ میں بھی اللہ کا ذاتی نام لفظ جلالہ آیا اور اللہ کا دوسرا ذاتی نام الرحمن آیا. تو اللہ کا استعمال مخلوق کے لیے جائز نہیں جیسا کہ آپ نے پڑھا، اور نہ ہی لفظ اللہ کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں ممکن ہے جس طریقے پہ کہ آپ نے پچھلے ہفتے پڑھا. اور آج جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے الحمد، تو حمد بھی مخلوق میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے. مخلوق کے لیے ثنا ہو سکتی ہے، مخلوق کا شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے، مخلوق کی مدح خوانی ہو سکتی ہے، لیکن مخلوق میں کوئی شخص یا کوئی ہستی یا کوئی شے اس قابل نہیں ہے کہ اس کی آپ حمد بیان کریں. حمد صرف ایک اللہ کی بیان ہوگی. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی اس کتاب مقدس کا آغاز کس قدر شدت اور سختی کے ساتھ ہمیں توحید خالص کا سبق دیتا ہے کہ اس اللہ کی کتاب ہے جو توحید خالص کو پسند کرتا ہے اور جو سارے گناہ معاف کرتا ہے، لیکن اپنی ذات اور صفات میں کسی کو اگر اس کا شریک بنایا جائے تو اس کو وہ ہرگز معاف نہیں کرتا. اس لیے وہ اپنی کتاب کے شروع میں چن چن کے وہ لفظ لا رہا ہے جو مخلوق کے لیے استعمال کرنے جائز نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا درس ہے پوری انسانیت کے لیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کمزور اور ضعیف اور محتاج مخلوق کو اللہ کا شریک بناتے ہیں. ابو داؤد اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد فہو اقطع، ہر وہ کام جو کہ حمد کے بغیر شروع کیا جائے، اللہ کا نام لیے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کیے بغیر شروع کیا جائے، فہو اقطع، تو وہ ناقص اور اندھورا کام ہے، اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی اور وہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا. اس سورہ فاتحہ کا جو شان نزول ہے اسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں فضائل القرآن میں نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہما، وہ یہ کہتے ہیں کہ بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه الملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے قریب جبرائیل امین بھی تشریف فرما تھے کہ اچانک انہوں نے ایک بہت زور کی آواز سنی، جس طریقے پہ دھماکہ ہوتا ہے اس طریقے کی بہت زوردار آواز سنی، سمع نقیضا، اور اس کے بعد جب اس آواز کے سننے کے بعد انہوں نے جب سر اٹھایا اوپر دیکھا تو جبرائیل نے تو اوپر دیکھ کر انہوں نے محسوس کر لیا اور دیکھ لیا، اس لیے کہ وہ جبرائیل تھے، اور وہ ذی قوت عند ذی العرش مکین تھے، اور وہ مطاع ثم امین ہیں، اور وہ روح القدس ہیں، اور وہ الروح ہیں، اور وہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور وہ ہیں کہ جن کی اللہ کے ہاں بات مانی جاتی ہے، مطاع ان کی بات مانی جاتی ہے، اور اللہ کے ہاں ان کا بہت بلند مقام ہے، اور وہ امین ہے۔ تو انہوں نے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ ھذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، فرمایا کہ آسمان کا آج وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ان آسمانوں کے اندر کتنے دروازے ہیں یہ بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دروازہ آج کھلا ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اور فرمایا کہ فنزل منہ ملکن، اور ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، جبرائیل تشریف فرما ہے، ایک اور فرشتہ نازل ہوا، اور جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ ھذا ملک، یہ وہ فرشتہ ہے، نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم، یہ آج سے پہلے کبھی بھی آسمان سے اترا نہیں ہے، آج پہلی مرتبہ یہ فرشتہ آسمان سے اترا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کو بہت بڑا بزرگ اور برگزیدہ فرشتہ ہوگا، اور خاص فرشتہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک دن زمین پہ اتارا ایک مخصوص کام کے لیے۔ فسلم، اس فرشتے نے آ کر سلام کیا جبرائیل کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد اس فرشتے نے آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابشر بنورین، میں تمہیں دو نوروں کی خوشخبری سنانے آیا ہوں، دو نور آج تمہیں دیے جا رہے ہیں، ان کی خوشخبری کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک قط، تم سے پہلے کسی نبی کو آج تک یہ دو نور نہیں دیے گئے۔ فرما وہ دو نور کیا ہیں؟ فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ دو آیات سورہ بقرہ کی آخری۔ فرمایا کہ یہ دو وہ نور ہیں جو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیے گئے، اور فرمایا لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، ان دونوں صورتوں اور ان دونوں آیات کے مجموعوں کا یہ معاملہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی حرف بھی تم پڑھ لو اور اس کے بعد جو کچھ مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ اسی وجہ سے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات بھی پڑھتے تھے، اور آپ کا مخصوص ذکر اور ورد جو رات کو ہوتا تھا وہ تمام اورات اور اذکار پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے ان آیات کی برکت کے لیے اور ان آیات سے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ جب آپ آخری عمر میں بیمار ہو گئے تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پڑھا، اور پڑھ کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ پھونکا، اور آپ نے اپنے ہاتھ اپنے جسم پہ پھیرے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھوں پہ پھونکا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ پھیرے۔ سورہ فاتحہ کا یہ شان نزول تھا کہ یہ اتنی عظیم سورت اللہ تعالیٰ نے اس طریقے پہ نازل کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی سورت نہیں ہے، یہ عظیم سورت ہے، اسی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کی دائمی ترتیب کے وقت اس کتاب کے شروع اور آغاز میں رکھا۔ اور سورت قرآن پاک کا وہ حصہ جس میں تین آیات یا تین سے زیادہ تک اگر یہ الفاظ اور عبارت اور جملہ موجود ہو، اور اس کے اندر مستقل عبارت ہو اور احکامات وغیرہ کا بیان ہو، تو اس کو صورت کہا جاتا ہے. کچھ صورتیں مختصر ہیں, کچھ صورتیں طویل ہیں. صورتوں کی تقسیم اور ان کے نام اور ان کے اندر آیات کو شامل کرنا, یہ تمام کام صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے کے مطابق کیے. قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں. سب سے طویل صورت سورہ بقرہ ہے جس کی 286 آیات ہیں, اور سب سے مختصر صورت سورہ کوثر ہے, انا اعطیناک الکوثر, جس کی 3 آیات ہیں. تو یہ سورہ اور سورت کا لفظی اور اصطلاحی مفہوم تھا. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے جو مستقل ٹکڑے ہیں ان ٹکڑوں کے آخر میں ایک گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے, اس کو ہم آیت کہتے ہیں کہ یہ آیت نمبر اتنی ہے اور یہ آیت نمبر اتنی ہے. تو آیہ اور آیت یہ لغوی اور لفظی اعتبار سے نشانی یا علامت کو آیہ کہتے ہیں, نشانی یا علامت. اور جہاں بات مکمل ہو جائے یا مضمون مکمل ہو جائے یا مستقل عبارت وہاں مکمل ہو رہی ہو اس کو قرآنی اصطلاح میں آیت کہا جاتا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہی میں اپنی آیات کو بیان کیا ہے. تو آیات سے مراد وہ آیات جو قرآن پاک میں مستقل ٹکڑوں کی شکل میں موجود ہیں, اور آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کرتا ہے, اور جو نشانیاں اس کائنات کے اندر اور اس انسان کی اپنی ذات کے اندر موجود ہیں. اور وہ جو نشانیاں ہیں وہ ہر صاحب عقل کو غور و فکر اور تدبر کی دعوت دیتی ہیں. تو جن بڑی اہم آیات کو قرآن پاک عبرت کے لیے اور سبق کے لیے اور فہم و تدبر کے لیے بیان کرتا ہے, اور قرآن پاک کی ان آیات میں اس کائنات کی بعض مخصوص نشانیوں کو بیان کرتا ہے, وہ قرآن پاک میں بہت زیادہ ہیں. لیکن ان میں 4 ایسی جگہ ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم نشانیوں کو بیان کیا اور انسان کو غور اور فکر کرنے کی طرف راغب کیا اور انسان کو دعوت دی. سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164, اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زمینوں اور آسمانوں کا بنانا اور دن اور رات کا ایک کے بعد یکے بعد دیگر آنا اور بننا اور ان کا وجود, اور سمندروں اور دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں اور یہ بڑے بڑے بحری جہاز جن سے انسانوں کو نفع حاصل ہوتا ہے, اور وہ پانی جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے جس کے ذریعے زمین میں موت کے بعد زندگی کی رمق دوڑتی ہے, اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ چوپائیں اور انسانوں کے رزق کا انتظام کرتا ہے, اور یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اور یہ جو بادل خوشخبری لاتے ہیں بارش کی, فرمایا یہ جو کچھ بھی ہے یہ عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. لآیات, آیہ کی جمع ہے آیات, اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. تو اگر انسان کائنات میں غور و فکر کرے اور تدبر کرے تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے اس نظام کے پیچھے ضرور ایسی ہستی موجود ہے جو کہ اس تمام کی تمام کائنات کی مالک ہے, اور وہی حقیقت میں مدبر ہے جو کہ ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے. دوسری آیت سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے اس سے آیت نمبر 190 سے آغاز ہوتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو جن کو اللہ نے اس کائنات میں بیان کیا ہے، ان نشانیوں میں غور و فکر ہر آدمی نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کا سراغ پا لیتے ہیں اور اس کی قدرت کے کرشموں کو دیکھ کر سبحان اللہ اور آمنا باللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، جو جن کا حال یہ ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اور ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں، گویا کہ اسلام اور ایمان کی دولت ان کے پاس ہو اور اپنے رب کو یاد بھی کر رہے ہوں، تب تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اس کائنات کے اندر کتنی نشانیاں ہیں، اور اگر ایمان نہ ہو اور اللہ کا ذکر نہ ہو تو پھر پربو جو کہتا ہے کہ یہ ہوا اس لیے چلی کہ اس کے پیچھے نہ جانے کیا تھا، اور یہ بادل اس لیے آئے کہ یہ دھواں تھا اور دھوئیں سے پہلے یہ کچھ اور چیز تھی، تو وہ نہ جانے کہاں کہاں اس کی عقل بھٹکتی رہتی ہے اور پھر وہ کسی بھی چیز کا سراغ پانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں جو مسلمان اور مومن ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جب کائنات میں کسی چیز کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں کی، سبحانک تو پاک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز میں محو اور منہمک نہیں ہوتے، بلکہ اس چیز کے مالک کی طرف ان کی نظر جاتی ہے کہ جو اس کا مالک ہے وہی سب کچھ ہے، چیز میں کیا رکھا ہے، اصل تو وہ ہے کہ جس نے اس چیز کو بنایا ہے، جو کہ اس کائنات کا مدبر ہے، مدبر حقیقی جو کہ تدبیر کرتا ہے، جو کہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اور تیسری آیت سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 ہے، اس میں اللہ تعالی اس کائنات سے ذرا ہٹ کے گفتگو کرتا ہے اور انسان سے یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں اگر تمہیں میری قدرت کے کرشمے اور مناظر نظر نہیں آتے تو فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو اس کائنات کے اندر ضرور اپنی نشانیاں بتائیں گے اور دکھائیں گے، سنوریہم ہم ان کو ضرور دکھائیں گے، آیاتنا اپنی نشانیاں فی الآفاق اس کائنات میں، اور اگر اس کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی ان کے ایمان میں اضافہ نہ ہوا اور ان کا ایمان پختہ نہ ہوا اور ان کو اللہ یاد نہ آیا تو پھر ایک دوسرا حربہ میں استعمال کروں گا، وہ یہ ہے کہ وفی انفسہم، پھر ان کو ان کے اپنے جسموں کے اندر میں اپنی نشانیاں بتاؤں گا، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے کبھی اپنی پیدائش پہ غور کیا ہے کہ تم کس طریقے کا پیدا ہوئے، کبھی تم نے اپنی طاقت پہ غور کیا ہے کہ تمہاری طاقت کیا ہے، کبھی تم نے اپنی حقیقت پہ غور کیا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے، تو اگر اس کائنات میں میری پھیلی ہوئی نشانیاں تمہیں نظر نہ آئیں اور کسی کو نظر نہ آئیں تو پھر میں ان کو ان کے جسموں کے اندر اپنی نشانیوں کی طرف بلاؤں گا اور دعوت دوں گا کہ اپنے آپ کو دیکھ لو تم کیا تھے اور کیا بن گئے، تمہیں آدم سے وجود میں کون لایا اور تمہارے پاس آج جو کچھ ہے تمہیں کس نے دیا، اور فرمایا کہ یہ اس لیے کروں گا میں، اللہ فرماتا ہے حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ ان پہ یہ بات واضح ہو جائے کہ وہی حق ہے، یعنی حجت کے لیے ان پہ یہ بات حجت ہو جائے، ان کو یہ تمام چیزیں بتائی جائیں گی۔ اور یہ جو مومن ہے یہ جب اپنی ذات کو دیکھتا ہے اور اس آفاق میں غور و فکر کرتا ہے، چاند سورج اور ان سیاروں کو دیکھتا ہے، ہواؤں کو دیکھتا ہے، دریاؤں کو دیکھتا ہے اور ان ذرات کو دیکھتا ہے اور دوسری چیزوں کو دیکھتا ہے، تو اس کی زبان سے یہی نکلتا ہے جس طرح سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سبحانک، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آمنا باللہ۔ لیکن جو مومن نہیں ہے، جس کا ایمان اللہ پہ نہیں ہے, جس کا ایمان مادے پہ ہے, دنیا پہ ہے اور مادہ پرست ہے, وہ دنیا کے پروپیگنڈے سے اور دنیا کی رنگینیوں سے اور دنیا کے ظاہری علوم سے اتنا متاثر ہو گیا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہواؤں کے ذریعے ہوتا ہے اور نہ جانے کن کن چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ طوفانوں کو دیکھ کے اور بارشوں کو دیکھ کے اور سیلابوں کو دیکھ کے اور دوسری چیزوں کو دیکھ کے اس کا دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا, بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کے آنے کے اسباب یہ تھے, یوں ہوا تو یوں ہوتا, یوں نہ ہوتا تو یوں ہوتا. اس لیے علامہ اقبال نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے اس آیت کی جو سورہ حامیم سجدہ کی ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم آفاق کے اندر نشانیاں بتائیں گے لوگوں کو تاکہ ان پہ حجت ہو جائے. اقبال نے غالباً اس آیت کی تشریح کی ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. یہ فرق ہے مومن اور کافر میں. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ یوں ہی ہوتا ہے, اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. اس طریقے پہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں اس نے کہا کہ جو شخص, جس طرح آپ فضائل قرآن میں ایک حدیث سن چکے ہیں, اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کر رہا ہے اور ادا کرتا ہے جس کو تم جب قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے, اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہاں یہ شخص واقعی اللہ سے ڈر رہا ہے. تو اس کی شرح غالباً انہوں نے اپنے ان الفاظ میں کی کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, کہ حقیقی قرآن کا تلاوت کرنے والا وہ ہے جو قرآن پہ عمل کرنے والا ہو, جس کی زندگی یہ بتائے کہ ہاں یہ شخص چلتا پھرتا قرآن ہے, یہ شخص خود چلتا پھرتا قرآن ہے اور چلتا پھرتا یہ حدیث کی ایک شکل ہے. تو چوتھی جو آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی دعوت دی ہے غور و فکر کی, انسان کو اپنے جسم کے اندر غور و فکر کرنے کی, وہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے. فرمایا کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ, وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ, اس زمین کے اندر یقین رکھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہم نے رکھی ہیں, اور اگر وہ کسی کو نظر نہ آئے تو فرمایا وفی انفسکم, اپنے آپ کو دیکھ لو تمہارے اندر ہماری کتنی نشانیاں موجود ہیں. مکی اور مدنی صورتیں, یہ صورتوں کی ایک تقسیم ہے. اب ہم اپنے اصل موضوع پہ دوبارہ واپس آتے ہیں جس کا آغاز صورت سے سورہ فاتحہ سے ہوا. تو وہ قرآن پاک کی صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں, خواہ وہ مکے میں نازل ہوئی ہوں یا مدینے میں نازل ہوئی ہوں یا کسی بھی اور جگہ نازل ہوئی ہوں, لیکن ہجرت مدینہ سے پہلے اگر نازل ہوئی ہیں تو وہ مکی کہلاتی ہیں. اور قرآن پاک کی وہ صورتیں کہ جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں, خواہ مدینے میں نازل ہوئی ہوں, خواہ مکے میں نازل ہوئی ہوں, کہیں بھی نازل ہوئی ہوں لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں, تو ان کو اتفاق کے ساتھ مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. قرآن پاک کے اندر تدبر اور غور و فکر کرنے کا جو ایک طریقہ ان لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری پوری عمریں ان میں گنوا دی, بر صغیر پاک و ہند میں بڑے مشہور مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس قرآن پاک کی خدمت میں صرف کی, ان میں سے بعض نے قرآن پاک کی صورتوں کے کچھ گروپ بنائے ہیں یعنی حصے. فرمایا کہ مکی مدنی صورتوں کے سمجھنے کا فلسفہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے, بشرطے کہ آدمی کو قرآن پاک پہ تھوڑا بہت عبور حاصل ہو. تو فرمایا کہ قرآن پاک کی صورتوں کے 7 حصے انہوں نے بنائے اور 7 گروپ انہوں نے ان کے بنائے. پہلا جو حصہ ہے, فرمایا کہ اس کے اندر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک کی 5 صورتیں ہیں. ان 7 کے 7 حصوں میں انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ ہر حصے کا آغاز مکی صورت سے ہوتا ہے اور ہر حصے کا اختتام مدنی صورت پہ ہوتا ہے, اور ان 7 کے 7 حصوں میں جو صورتیں آئی ہیں تقریباً ان کے اندر اکثر چیزیں وہ ہیں کہ جو ایک ہی طریقے پہ بیان کی گئی ہیں, یعنی گویا کہ ان صورتوں کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. ساتھ کے ساتھ حصوں کی صورتوں کے. پہلے حصے میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک کی پانچ صورتیں ہیں. تو پہلی صورت مکی ہے فاتحہ, اور اس کے بعد والی چار صورتیں یہ مدنی ہیں. دوسرا گروپ اور دوسرا حصہ ان صورتوں کا چار صورتوں پہ مشتمل ہے, الانعام, الاعراف, الانفال, التوبہ. ان میں پہلی دو صورتیں مکی ہیں اور بعد والی دو صورتیں مدنی ہیں. تیسرا گروپ, اس میں سورہ یونس سے لے کے سورہ نور تک کی پندرہ صورتیں ہیں. پہلی چودہ صورتیں مکی ہیں اور آخری صورت جو سورہ نور ہے وہ مدنی صورت ہے. چوتھا گروپ جو ہے یہ سورہ الفرقان سے لے کے سورہ الاحزاب تک, یہ تمام کی تمام صورتوں کا مجموعہ ہے, اور یہ مجموعی طور پہ سورہ الفرقان سے سورہ الاحزاب تک یہ نو صورتیں بنتی ہیں. ان میں پہلی آٹھ صورتیں مکی ہیں اور سب سے آخری صورت جو کہ سورہ احزاب ہے وہ مدنی صورت ہے. چھٹا گروپ, اس میں سورہ سبا سے لے کے سورہ الحجرات تک کی سولہ صورتیں ہیں. سبا سے لے کے الاحقاف تک تیرہ یہ مکی ہیں, اور جو آخری تین صورتیں ہیں سورہ محمد اور سورہ الفتح اور سورہ الحجرات یہ مدنی صورتیں ہیں. چھٹا گروپ جو ہے یہ سورہ قاف سے شروع ہوتا ہے اور سورہ التحریم تک یہ جاتا ہے, اور یہ مجموعی طور پہ سترہ صورتیں ہیں. پہلی سات سورہ قاف سے لے کے الواقعہ تک یہ مکی ہیں, اور آخری دس سورہ حدید سے سورہ التحریم تک یہ مدنی صورتیں ہیں. سب سے آخری گروپ جو کہ ساتواں گروپ ہے, سورہ تبارک الذی ملک سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ الناس تک یہ سلسلہ چلتا ہے. اس میں سورہ ملک سے لے کے سورہ القدر تک یہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں. انما انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس کے بعد سورہ البینہ اور سورہ زلزال یہ دو صورتیں مدنی ہیں. اس کے بعد پھر عادیات والعادیات ضبحا یہاں سے لے کے سورہ کافرون تک یہ صورتیں مکی ہیں. ان کے بعد پھر سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ صورت بیچ میں ایک مدنی صورت آ گئی. اس کے بعد سورہ لہب, تبت یدا ابی لہب, اور سورہ اخلاص یہ دو صورتیں مکی ہیں, اور سب سے آخر میں دو صورتیں مدنی ہیں. چھٹے گروپ میں ایک صورت الممتحنہ وہ مدنی ہے, وہ مکی ہے, اور بعض نے اسے مدنی کہا ہے. یہ سات وہ حصے ہیں قرآن پاک کی صورتوں کے جن کے اندر ہر گروپ کی صورتوں کے اندر تقریباً وہ مضامین ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اس سورہ فاتحہ کا آغاز ہم نے دیکھا اور پڑھا کہ حمد سے ہوا ہے, اور حمد ثناء جمیل کو کہتے ہیں, اچھی تعریف کو کہتے ہیں. اور یہ حمد وہ حمد ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کائنات کے خالق اور مالک کی حمد اور تعریف نہ بیان کرے. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 44 میں کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن, ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے اندر جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا اللہ تعالی کی تسبیح, اس کی حمد اور تعریف بیان کرتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, اس کائنات کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالی کی تسبیح نہ بیان کرے, لیکن تم لوگ نہیں سمجھتے. تم جب وہ مخلوق تسبیح بیان کرتی ہے تم لوگ نہیں سمجھتے, لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس کائنات کی جو تسبیح نہ بیان کرے. فرشتے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں, ان کی غذا ہی یہی, ان کی زندگی ہی یہی ہے, اور ہر مخلوق اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتی ہے. اور متفق علیہ حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا احد احب الیہ المدحۃ من اللہ تعالی فلذلک مدح نفسہ، اللہ تعالی کے سوا اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اپنی تعریف بہت اچھی لگے، اور اسی لیے اللہ تعالی نے خود اپنی تعریف کی ہے، اور اپنی تعریف کرنے کا طریقہ وہ بھی بندوں کو سکھایا سورہ فاتحہ کی شکل میں. اور احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب نفسہ نفسی ہوگی اور تمام لوگ پریشان ہوں گے، نبیوں کے پاس جائیں گے اور ہر نبی یہ کہے گا کہ فلاں کے پاس جاؤ فلاں کے پاس جاؤ، سب سے آخر میں جب لوگ محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے تو آپ